السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. سورة النحل کا مطالعہ کر رہے ہیں اور آخری رکوع اس سورہ مبارکہ کا اس وقت ہمارے زیر مطالعہ ہے. سورہ نحل کا یہ آخری رکوع رکوع نمبر 16 آیت نمبر 120 سے اس کا آغاز ہے. سورہ نحل آیت نمبر 120 ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کا بیان اس مقام پر ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا. بلا شبہ ابراہیم علیہ السلام وہ ایک امام تھے, اپنی ذات میں ایک امت تھے, اللہ کے لیے یکسوئی اختیار کرنے والے, فرما برداری اختیار کرنے والے. ولم یکو من المشرکین, اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. ابراہیم علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے لفظ امت یہاں پر استعمال کیا. امت تو ایک جماعت کو کہا جاتا ہے, گروہ کو کہا جاتا ہے, مگر تنہا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور ان کے شب و روز وہ گواہی دیتے ہیں کہ وہ کچھ کام اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا جو ایک بڑی جماعت اور امت کے لیے بھی کرنا ممکن نہ ہو. توحید کی دعوت ہی نہیں بلکہ شرک کا کامل رد بھی, پھر شرک کا کامل رد ہی نہیں بلکہ توحید کے مراکز کا قیام, اپنی اولاد کو مختلف علاقوں میں آباد کر کے اور باطل کے اندھیروں میں توحید کا نعرہ بلند کرنا اور اس کی خاطر اپنے گھر بار کی, اپنی جان کی, اپنے وطن کی اس ساری قربانیاں دینے کو وہ تیار. کہیں ان کا مکالمہ اپنے والد صاحب کے ساتھ نظر آتا ہے جہاں وہ والد صاحب کو بڑے ادب سے سمجھاتے ہیں کہ ابا جان آپ غلطی پر ہیں, میرے پاس علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے, میں آپ کے سامنے توحید کی دعوت رکھتا ہوں, شرک کی آپ کو رکنے کی دعوت دیتا ہوں. لیکن باپ نے بھی گھر سے نکال دیا. وقت کے بادشاہ سے بھی ان کا مکالمہ ہوا, یہ سورہ البقرہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس نے کہا نمرود نے میں بھی قتل کر سکتا ہوں, میں بھی زندگی دے سکتا ہوں. فرمایا کہ میرا رب تو مشرق سے سورج کو نکال دے تو مغرب سے نکال کر دکھا دے. وہ وقت کے بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کر بھی دعوت توحید کا معاملہ پیش کرنا, پھر پوری قوم سے ٹکر کا معاملہ لینا. وہ قوم جو ستاروں کی پوجا پاٹھ بھی کرتی تھی اور بتوں کی پوجا پاٹھ بھی کرتی تھی, بادشاہ کی بھی پوجا پاٹھ کرتی تھی, اس پوری قوم کے اس شرک کیا رویے کی انہوں نے نفی کی, اور نفی ہی نہیں کی بلکہ اپنے بس پڑتے وہ اقدام بھی کر ڈالا کہ قوم جب جشن منانے یا اور کھیل تماشوں میں لگی ہوئی تھی تو سارے بتوں کو پاش پاش کر کے ایک کو کھلا چھوڑ دیا, ایک کو باقی چھوڑ دیا, تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ بھائی پوچھو اس سے, اگر تم اپنا معبود اسے سمجھتے ہو, یہ بےچارہ بڑا تو باقیوں کو بچا نہیں سکا اور جو بچ نہ سکے خود وہ تمہارے معبود کیسے ہو سکتے ہیں. تو پوری قوم کے سامنے علل اعلان شرک نفی بھی کی, دعوت توحید بھی پیش کی, جس پر ان کی پوری قوم ان کی جان کے درپے ہو گئی اور آگ تگ میں ڈالنے کو تیار ہو گئی. ابراہیم علیہ السلام آگ میں کودنے کو تیار ہو گئے مگر دعوت توحید سے رکنے پر آمادہ نہ ہوئے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی اور اس آگ کو ٹھنڈک بنا دیا سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر. اس کے بعد ان کی ہجرت کا معاملہ آتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ ان کو اسحاق علیہ السلام بھی عطا فرماتے ہیں, اسماعیل علیہ السلام بھی عطا فرماتے ہیں. اسحاق علیہ السلام سے نسل چلی, وہ بنی اسرائیل, آگے چل کے یعقوب علیہ السلام, پھر ان کے 12 بیٹے, اس پوری نسل میں انبیاء در انبیاء آتے رہے. اور دوسرے جناب اسماعیل ہیں, ان کو مکہ میں آباد کیا اور ان کی اگلی نسلوں میں جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. یہ سارا نبوت کا سلسلہ آگے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہی میں رہا, جس بنیاد پر ان کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے, یعنی انبیاء کے والد. تو یہ ساری تاریخ ہے ایثار کی, قربانی کی, مشکلات سے گزرنے کی, جس سب کو اللہ تعالیٰ نے اس بات سے تعبیر کیا کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ذات میں پوری ایک امت تھے. کوئی تو وجہ ہے, ہر نماز درود شریف پڑھتے, لیکن جہاں ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، وہاں جس اور رسول کا ذکر آتا ہے وہ کون ہے؟ کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور قرآن کے بیان سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور بھی انبیاء پر مشقتیں آئیں، مگر مشقتوں کی مختلف گوشے اور انداز جتنے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کوئی مثال ہمیں دکھائی نہیں دیتی. تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اب ایک بات اور سمجھ لیجئے، قرآن جب یہ داستان نقل کرتا ہے انبیاء اور رسول کی، تو ان کا مقصد قصہ گوئی نہیں ہوتا، یہ خالی قصے اور واقعات کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو بیان نہیں فرمایا، بلکہ مقصد کیا ہے؟ ان مبارک زندگیوں کو ہم اپنے سامنے رکھیں اور وہاں سے ایک موٹیویشن، ترغیب اور تشویق حاصل کریں، کیونکہ اب وہ انبیاء اور رسول والی ذمہ داری ہم مسلمانوں کے کاندھوں پر ہے. اب ہم نے دین کے لیے محنت کرنی ہے، دین کو سیکھنے کے لیے بھی، دین پر عمل کرنے کے لیے بھی، دین کے پیغام کو عام کرنے کے لیے بھی، دین کو غالب کرنے کے لیے بھی. اس سارے راہ میں مشکلات تو ہیں، مشقتیں تو ہیں، پریشانیاں تو ہیں، رکاوٹیں تو ہیں. کہاں سے جذبہ ملے گا؟ کہاں سے ترغیب ملے گی؟ کہاں سے موٹیویشن ملے گی؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو سامنے رکھو، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھو، دیگر انبیاء اور رسل کی زندگیوں کو سامنے رکھو. وہ تو اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے، براہ راست اللہ پر وحی ان کی طرف سے آتی، ان پر اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں بھی تھے، ان سے پاکی سے ہستیاں کوئی نہ گزری تاریخ میں. مگر جب ان پر اللہ کی راہ میں مشکلات آ گئیں، ان کو اللہ کی راہ میں مصیبتیں برداشت کرنا پڑ گئیں، تو تم پر آ جائے تو کون سی بڑی بات ہے؟ یہ وہ پہلو ہے ان واقعات اور قصوں کے بار بار بیان میں، کہ جہاں ہمیں سبق آموزی حاصل کرنی چاہیے اور اللہ رب العزت کے دین کو سیکھنے، اس کے تقاضوں پر عمل کرنے، اس کے پیغام کو عام کرنے، اس کے دیے ہوئے نظام کو غالب کرنے میں جو استقامت مطلوب و درکار ہے، اس کو حاصل کرنے اور اس کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. مزید فرمایا کہ شاکر لانعمی، اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، اجتباہ وحداہ الی صراط مستقیم، اللہ نے انہیں چن لیا ابراہیم علیہ السلام کو اور صراط مستقیم کی انہیں اللہ نے ہدایت عطا فرمائی. مزید فرمائے کہ ہم نے انہیں دنیا میں بھلائی عطا فرمائی اور آخرت میں وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے. پھر اگلی بات بھی بڑی قیمتی ہے، اللہ کے رسول کو ایک حکم دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور گویا ان کے ذریعے سے ہمیں بھی دیا گیا، ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر چلنے کا حکم. کتنی عظمت ہے! ثم اوحینا الیک، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر وحی کی، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ آپ بھی یکسو ہو جانے والے ابراہیم علیہ السلام کی ملت یعنی طریقے کی پیروی کیجئے. یہ ایک اور عظمت کا پہلو ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے. اے نبی، آپ پر ہم نے وحی کی، آپ بھی یکسوئی اختیار کرنے والے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت یعنی ان کے طریقے کی پیروی کیجیے. اب یہ ملت ابراہیمی خود قرآن کی اصطلاح ہے، قرآن نے ذکر کیا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 131 میں کہ وہ ملت ابراہیم کیا ہے، وہ طریقہ ابراہیم کیا ہے. اذ قال له ربه اسلم، جب جب ان سے ان کے رب نے کہا اسلم، جھک جاؤ، مان لو، عمل کرو، قال اسلمت لرب العالمین، انہوں نے فرمایا میں نے اپنے آپ کو جھکا دیا اللہ کے سامنے جو تمام جہان والوں کا رب ہے. یہ طریقہ ابراہیمی ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت یعنی ان کا طریقہ ہے کہ ان کے راستے پر چلنے کا مطلب ہر موقع پر اللہ کا جو حکم ہے اس کے سامنے ہم اپنے آپ کو جھکا دیں. اسی کا نام اسلام ہے، اسی کو مسلم کہتے ہیں جو ہر موقع پر اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے. اور اس کی کامل مثال جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ بھی ہے، جن کا حوالہ دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور آج صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ملت ابراہیمی کی پیروی کرو. یہ جو آج ہمارا تصور ہے کہ اسلام چند رسومات کے ادا کر لینے کا نام ہے یا چند عبادات کی ادائیگی تک محدود ہو جانے کا نام ہے، یہ بگڑا ہوا تصور ہمارا ہے، یہ اسلام کا تصور نہیں. کوئی کہتا ہے کہ سیاست میں جو ہے وہ دین کا دخل نہیں ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہونا چاہیے بھائی؟ زمین اللہ کی ہے، اللہ کے دین کی سیاست کیا ہے؟ زمین پر اللہ کا حکم نافذ ہونا چاہیے. کچھ سمجھتے معیشت کے اندر کوئی دین کو دخل نہیں. کیوں دخل نہیں؟ دین حلال حرام کا فیصلہ کرتا ہے. کچھ سمجھتے معاشرتی معاملات میں دین کا کوئی دخل نہیں. کیوں نہیں؟ دین حقوق و فرائض بیان کرتا ہے، معاملات کیسے انجام پائیں وہ بیان کرتا ہے، اور دین عبادات بھی دیتا ہے، اخلاقیات بھی دیتا ہے، خوشی غمی کے مواقع کی تعلیم بھی دیتا ہے. دین تو مکمل نظام زندگی کا نام ہے جو اللہ نے ہمیں دیا. تو یہ بدقسمتی سے آج ہمارے تصورات ہیں کہ کہیں جمعے کی دو رکعت تک دین محدود ہے، کہیں رمضان کے روزوں تک دین محدود ہے، کہیں زندگی میں ایک مرتبہ حج اور عمرے کی ادائیگی تک دین محدود ہو گیا، اور یہ کہ بس اس کے بعد کچھ بھی نہیں. اس کے بعد معذرت کے ساتھ آج تو دین کھیل تماشے کو بنا لیا گیا ہے. قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ لعب اور لہف کو انہوں نے کھیل تماشے کو دین بنا لیا اپنا. دین یہ تھا کہ 24 گھنٹے اللہ کے حکم کے سامنے ہم اپنے آپ کو جھکائیں، لیکن آج یہ کیفیت کھیل تماشوں کو حاصل ہو گئی کہ 24 گھنٹہ کھیل تماشا چل رہا ہے، ہے نا؟ اب پوری قوم ورلڈ کپ دیکھ رہی ہے، لاکھوں کروڑوں روپے کی، اربوں روپے کی ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی ہے، زندگی کے اصل مسائل پہ توجہ نہیں. 6-7 مہینے کے بچے کو ایک باپ ذبح کرتا ہے دہلی کالونی میں، کراچی میں. کیوں؟ غربت کے مارے. یہ مسئلہ نہیں نظر آئے گا قوم کو، قوم کو نظر آئے گا پاکستان کی ٹیم جیت رہی کہ ہار رہی، کس کا اسکور کتنا ہوا، کس کے پوائنٹس کتنے ہوئے. یہ اس وقت قوم کا سب سے بڑا مسئلہ. ڈرون حملے دوبارہ شروع ہو گئے، مسلمان مرتا ہے وہاں، جانور نہیں، لیکن کس کو پتا کہ مسلمان مر رہا ہے وہاں. اس قوم کے نوجوانوں کے ساتھ کہاں کہاں ظلم ہو رہا ہے، کن کن جیلوں کے اندر، ہمیں کیا پتا. مہنگائی کا عفریت کھا رہا ہے اس پوری قوم کو. ایک ماں 4 بچوں سمیت بدخودکشیاں کر رہی ہے، کس کو فکر ہے؟ ہمیں تو فکر ہے ورلڈ کپ کی، اوپر سے لے کے نیچے تک ورلڈ کپ، بچوں سے لے کے بوڑھوں تک ورلڈ کپ، اور سارا چینل سارا میڈیا بھرا ہوا اس کے اوپر، اور زندگی کے حقیقی مسائل، ہمارے اصل مسائل، اس پر توجہ نہیں. یہ ہے کھیل تماشا جو 24 گھنٹے ہماری زندگی میں شامل ہو گیا. موبائل فون والوں نے بھی پیکج دے دیے، ٹیلی ویژن والوں نے بھی پروگرام شروع کر دیا، اخبارات کی بھی بھرمار ہے، ٹی شرٹس بھی نکل آئے بچے پہنتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو، اور تو اور کہہ رہے فوجیوں نے بھی کرکٹ کھیلنا شروع کر دی ہماری، ان کے بھی پروگرام آنا شروع ہو گئے. پوری قوم ورلڈ کپ میں لگی ہوئی بائی لارج، چند لوگوں کو چھوڑ کر. یہ مسئلہ بن گیا ہمارا. دی مسئلہ ہے، دی مسئلہ نہیں ہمارے لیے. گلاس ٹوٹے ہمارے لیے مسئلہ ہے، لائٹ نہ ہو ہمارے لیے مسئلہ ہے، اللہ کے حکم ٹوٹتے ہو مسئلہ نہیں، مسجدیں ویران ہوتی ہو مسئلہ نہیں، قرآن شریف پر مٹی پڑتی ہو مسئلہ نہیں، اللہ کے واضح احکامات ٹوٹتے ہو، کبھی شادی بیاہ کے موقع پر، کبھی اور مواقع پر، مسئلہ نہیں. یہ ہے ہمارا بگڑا ہوا تصور. بڑا دین مسجد میں بھی مطلوب ہے، دین گھر میں بھی مطلوب ہے، دین دکان پر بھی مطلوب ہے، دین معاشرت میں بھی مطلوب ہے، معیشت میں بھی، اور نظام حکومت میں بھی. اللہ تعالیٰ ہم اس کی توفیق دے. طریقہ ابراہیمی کی بات ہو رہی تھی، ملت ابراہیمی کی بات ہو رہی تھی، وہ کیا ہے؟ جب جب رب نے جو حکم دیا سراخوں پر، اور انتہا کیا تھی؟ جب کہا گیا ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر دیجئے. اللہ اکبر. اور قرآن اس وقت بھی لفظ اسلام استعمال کرتا ہے، فلما اسلما وتلہ للجبین وناديناه ایا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزی المحسنین. جب دونوں جھک گئے، اسلما، دونوں نے اسلام کی روش اختیار کر لی. کیا مطلب؟ عمل پر، حکم پر عمل کرنے کی روش. باپ تیار چھری چلانے کے لیے، بیٹا تیار چھری چلوانے کے لیے، اور رب کہتا ہے نادینا ابراہیم، ہم نے ابراہیم کو پکارا، صدق رؤیا، تم نے تو خواب کو سچا کر دکھایا. اس سے زیادہ امتحان مطلوب نہیں، یہ انتہا ہے اس جھک جانے کی. مگر اس کو بھی قرآن تعبیر کرتا ہے لفظ اسلام سے. یہ ہے اسلام، ہر لفظ ہر موقع پر رب کا حکم کیا ہو، اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کیا ہو، یہ ہے مطلوب، یہ ہے درکار، جس کو اسلام قرآن نے کہا ہے. اللہ تعالی ہمیں زندگی کے تمام گوشوں میں اسلام کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمائے کہ ثم اوحینا الیک ان تتبع ملت ابراہیم حنیفا، پھر ہم نے تمہاری طرف، ہم نے اے نبی آپ کی طرف یہ وحی بھیجی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یکسوئی اختیار کرنے والے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کیجئے. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. اس کے بعد ذکر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے لیے ہفتے کا دن مقرر کیا تھا، مگر اس میں ان لوگوں نے اختلاف کیا. ہم پڑھ چکے ہیں اصحاب سبت کا واقعہ، یعنی ہفتے والے دن والوں کا واقعہ. اور وہ کیا تھا؟ سورہ آراف کے 21 رکوع میں ہم نے پڑھا تھا، وہ مچھلیوں والا جو معاملہ تھا، لوگوں نے حیلے بہانے اختیار کیے اللہ کی شریعت کے بارے میں، تو اللہ کا عذاب آیا، صرف وہ لوگ بچائے گئے جو خود گناہ سے، نافرمانی سے بچتے بھی تھے اور نافرمانی کرنے والوں کو روکنے کی، بچانے کی کوشش بھی کرتے تھے. ان کا ذکر آیا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے اختلاف کرنے والوں کے بارے میں آخرت میں فیصلہ فرما دے گا. یہ بہت قیمتی بات ہے جو قرآن بیان کرتا ہے. ہمارے اور آپ کے معاملات سارے کے سارے اس دنیا میں طے نہیں ہو سکتے، اور سارے رویوں اور اعمال کا کما حقہ بدلہ اس دنیا میں ملنا ممکن بھی نہیں ہے. اسی لیے تو آخرت ہے، جہاں کما حقہ سب کچھ پیش ہو جائے گا اور بدلہ بھی چکا دیا جائے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرے کے برابر بھلائی ہوگی کل وہاں موجود ہوگی، ذرے کے برابر برائی ہوگی کل وہ بھی وہاں موجود ہوگی. ذرے کے برابر عمل ہی نہیں، اندر باطن میں موجود نیتیں جو ہیں وہ بھی پیش ہوں گی. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، سینوں میں جو کچھ راز ہیں وہ بھی پیش کر دیے جائیں گے روز قیامت. تو کل قیامت میں سب کچھ پیش ہو جائے گا. اس دنیا میں میں نے عرض کیا بدلہ اعمال کا کما حقہ ملنا ممکن نہیں، کما حقہ جیسا کہ حق ہے ممکن ہی نہیں. کیا انبیاء اور رسل نے اللہ کے دین کے لیے جو محنتیں فرمائی ان کا بدلہ اس دنیا میں ملنا ممکن تھا؟ نہیں. بعض انبیاء کو تو شہید کر دیا گیا، بعض پیغمبروں نے صدیاں لگا دی، نوح علیہ السلام صدیاں لگا دی، ماننے والے چند 60-70 افراد ہیں، زیادہ نہیں. تو کیا ان کی محنتوں کا بدلہ مل گیا دنیا میں؟ نہیں، ملے گا انشاءاللہ تعالی. لیکن دنیا اس اعتبار سے نامکمل ہے کہ ان اخلاقی عمدہ رویوں کا بدلہ یہاں مل جائے. ایسے ہی دیکھیے، ایک شخص دوسرے کو قتل کرتا ہے ناحق تو قتل کر دیں گے ہم اس کو، ایک شخص 100 لوگوں کو قتل کرتا ہے کیا کریں گے؟ ایک دفعہ ہی قتل کریں گے نا، 99 قتل کا بدلہ کیسے لیں گے؟ اور جن 100 معصوموں کو اس نے قتل کیا، جن کی بیویاں بیوہ ہو گئی، جن کے بچے یتیم ہو گئے، جن کے گھرانوں کے چولہے بجھ گئے، یہ سارا خمیازہ کون بھگتے گا؟ کیا یہ سزا دینا ہم لوگوں کے لیے دنیا میں ممکن ہے؟ نہیں. تو آخرت ہے اور ہوگی، یقیناً ہے، جہاں یہ سب کچھ پیش کر دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں کہتے ہیں لوگ اختلاف کر رہے ہیں، لوگ مان نہیں رہے، باز نہیں آ رہے جرائم سے، یہ سارا فیصلہ بالآخر اللہ تعالیٰ آخرت میں فرما دیں گے. ہاں، دنیا میں قوموں کے عروج و زوال کے فیصلے ہو جاتے ہیں، اجتماعی اعمال پر اجتماعی فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، لیکن بالآخر اصل فیصلے اور خصوصاً انفرادی سطح پر اصل فیصلے وہ تو آخرت میں ہی ہونے والے ہیں. اس کے بعد سورہ نحل کی آیت نمبر 125 میں بڑی قیمتی ہدایات ہیں دعوت دین کے طریقہ کار کے حوالے سے. فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، دعوت دیجئے اپنے رب کی طرف، اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنۃ اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن اور ان سے مجادلہ کیجئے، بحث کیجئے مگر عمدگی کے ساتھ، ان ربک ہو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک آپ کا رب اسے خوب جانتا ہے جو اللہ کے راستے سے بھٹک گیا، وہ اعلم بالمہتدین اور وہ اللہ خوب جانتا ہے ان کو جو ہدایت والے ہوں. اللہ ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے. اس سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دعوت دینے کا حکم دیا گیا ہے. بعض لوگوں کو یہ مغالطہ ہے کہ دعوت دین کا کام صرف چند لوگوں کا کام ہے، یہ بات درست نہیں ہے. دعوت دین کا کام ہر امتی کی ذمہ داری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے. ہاں، اس میں استعداد کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے گا، علمی استعداد کتنی ہے، جسمانی استعداد کتنی ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن ہر مسلمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے دعوت دین کا کام فرض ہے، لازم ہے، اور اسی کام کے لیے اس امت کو پیدا کیا گیا. قرآن نے کہا سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں، کنتم خیر امتن اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جنہیں انسانوں کے لیے پیدا کیا گیا، تم نیکی کا حکم دو گے، بدی سے روکو گے. تو یہ کام ہر مسلمان پر فرض ہے. ہاں، ایک خاتون ہے تو اپنے دائرے کار کے دیوار سے، پردے کا مسئلہ ہے، گھر کی ذمہ داری اولن ہے، ایک خاتون غیر شادی شدہ ہے، اپنے گھر والوں کو اگر کچھ بات پتہ بتا دیں، اپنے بھائیوں کو بتا دیں، اپنے والد کو بتا دیں، اپنے محرم مردوں کو بتا دیں، ٹھیک ہے. ایک ایک مرد ہے اس کا دائرہ کار بڑا ہے، اپنے گھر والوں کو بتائے، دوست احباب کو بتائے، جہاں جا رہتا ہے اٹھتا بیٹھتا ہے. جب دنیا جہاں کی باتیں ہو سکتی تو دین کی دعوت کی بات کیوں نہیں ہو سکتی بھائی؟ ہم لوگ چائے کے گپ شپ کے اوپر کتنی باتیں کرتے ہیں، معاشرے کی عمومی بات کر رہا ہوں، ہر بات پہ بات ہوتی ہے تو دین پر بات کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی. پھر آپ دیکھیے بچہ 7 سال کا ہو تو حدیث کیا کہتی ہے، کیا کرنا چاہیے؟ نماز کی تلقین. یہ کون کرے گا؟ یہ مسجد کے امام صاحب تو نہیں کریں گے نا. کہ کس نے کرنا ہے؟ آپ نے اپنی اولاد کو کرنی ہے، میں نے اپنی اولاد کو کرنی ہے، تو میں اور آپ ذمہ دار ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کہے کہ اپنی اولاد کو نماز کی تلقین کرنے کے. اچھا جی 7 سال کا ہو تو نماز کی تلقین کرنی، 10 سال کا ہو جائے پھر کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے جی؟ تھوڑی سختی کرنی. وہ جو دھنائی ہوتی ہے وہ مقصود نہیں ہے. دیکھیے سختی کا مطلب کیا ہے، جب بچے کے ایگزامز آتے ہیں، فروری میں ایگزامز کے مارچ میں شروع ہو جائیں گے بہت سے بچوں کے، ہم سب سختی کرتے ہیں. بہت سے لوگ ٹی وی بند کروا دیتے ہیں، کرکٹ بند کروا دیتے ہیں، باہر کھیلنا بند کروا دیتے ہیں، آؤٹنگ بند کروا ہوتا ہے نا جی، کیوں؟ بس اس کے مارکس اچھے آ جائیں، ایسا ہی ہے نا. اس سختی پر تو آج تک کسی نے اختلاف نہیں کیا، کسی نے کیا؟ لیکن کوئی اپنی اولاد کو نماز کا پابند بنانے کے لیے تھوڑی سختی کرے، لوگ کیا کہتے ہیں؟ دین میں تو نرمی ہے، دین میں سختی کہاں ہے؟ تو بھائی دین میں اگر نرمی ہے، اور ہے، بالکل ہے، لیکن سختی بھی ہے. اگر نرمی ہی ہے تو اسکول کے ایگزام کے لیے سختی کہاں سے آ گئی؟ کس حدیث میں لکھا ہے بتائیے؟ کسی حدیث میں لکھا ہے؟ قرآن کی کسی آیت میں لکھا ہے؟ مسئلہ کیا ہے معذرت کے ساتھ؟ دنیا ہماری پرائیورٹی ہے، دنیا ہماری ترجیح ہے. اس کے میتھس میں مارکس کم ہوں گے ہمیں تکلیف ہوگی، لیکن اس کی نمازیں سرے سے نہ ہو رہی ہو، ہمیں پریشانی نہ ہو، تو اندر جھانک لیں کہ دنیا مقصود ہے، آخرت مقصود ہے. سیدھی سی بات، یہ کام کون کرے گا؟ یہ آپ کو میں نے کرنا ہے بھائی. مسجد کے امام صاحب آپ کے میرے گھر میں تھوڑے ہی آئیں گے، مجھے میرے گھر کا معلوم ہے نا، میں اپنے گھر کی فکر کروں گا، اللہ اور توفیق دے گا اور لوگوں کی فکر کروں گا انشاءاللہ. پھر جہاں جہاں ہوں گے جتنا جتنا آتا ہوگا پہنچائیں گے انشاءاللہ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو اس کام میں شامل کیا ہے. دو باتیں سنیے، حجت الوداع کے موقع پر فرمایا کہ فلیبلغ الشاہد الغائب، تم میں سے جو لوگ آج یہاں موجود ہیں اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں پر موجود نہیں ہیں. اب وہ امت کے اوپر ذمہ داری آ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اب یہ امت جو ہے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ دار ٹھہرائی گئی، ایک. اور دوسری بات ہے پوری امت کو آپ نے ایسے شامل فرمایا کہ بخاری شریف میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا بلغ عنی ولو آیتن، پہنچا دو میری جانب سے چاہے ایک ہی آیت آتی ہو، تم ایک بات بھی آتی ہے اس کو پہنچا دو. یہ مجھے اور آپ نے کرنا ہے. ہاں ایک ہے امت کی شرعی مسائل میں رہنمائی کرنا، نئے نئے مسائل پیدا اس کا جواب دینا، نکاح شادی بیاہ طلاق یہ عدت اس طرح کے مسائل ہیں ان کا جواب دینا، یہ خاص کام ہے، یہ علماء کریں گے، یہ مفتیان کرام کریں گے جو دین کا باقاعدہ علم حاصل کریں گے، تاکہ شرعی امور پر، فقہی معاملات پر نئے نئے مسائل جو پیدا ہوں اس پر امت کی رہنمائی ہو سکے. یہ خاص کام علماء کا ہے، مفتیان کرام کا ہے، الحمدللہ اور وہ کر رہے ہیں. لیکن میں اور آپ جو عام لوگ ہیں، میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ داعی دین بننے کی، اپنی ذات، اپنا گھر. قرآن کہتا ہے سورۃ تحریم آیت نمبر 6، کو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ ہمیں حکم ہے نا، یہ فکر میں نے اور آپ نے کرنی. قرآن کہتا ہے سورہ شعراء آیت نمبر 214 میں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب کے حوالے سے خبردار کیجئے، رشتہ دار آپ کے میرے بھی، مجھے اور آپ کو بھی کرنا، تاکہ پوری امت یہ کام کرے تو ساری انسانیت تک اللہ کا پیغام پہنچے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ پڑھ رہے ہیں سورہ نحل کے 125، جس میں اولاً دعوت اللہ کے راستے کی طرف دینا اس کا حکم دیا گیا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیجئے. اب تین باتیں اس میں بیان ہوئی، بالحکمہ حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ عمدہ وعظ و نصیحت کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اسے جدال کیجئے، مباحثہ کیجئے، بحث کیجئے، مگر عمدگی کے ساتھ. دراصل اس میں تین پہلوؤں کی طرف اشارہ ہے دعوت دین کے کام کے ضمن میں. معاشرے میں تمام طبقات کی ذہنی سطح ایک جیسی نہیں ہوتی، ذہنی سطح میں فرق ہوتا ہے، رویوں میں فرق ہوتا ہے، مزاجوں میں بھی فرق ہوا کرتا ہے۔ تین پہلوؤں کی طرف اشارہ قرآن یہاں کر رہا ہے، اور دعوت دین کے کام کرنے کے ضمن میں ان تین پہلوؤں کو مد نظر رکھنا اور پھر آگے بڑھنا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات بیان فرمائی، حکمت کس ساتھ بنائی؟ حکمت یہ ہا کاف مین کا جو بیسک روٹ ورڈ ہے، اس سے ایسے الفاظ جو بنتے ہیں اس میں پختگی شامل ہوتی ہے، جیسے ہم استحکام کہتے ہیں مضبوطی، مستحکم مضبوطی۔ حکمت شعور کی پختگی کا نام بھی ہے۔ کچھ وہ طبقات معاشرے میں ہوتے ہیں جو کہ کم لیکن ہوتے بڑے مؤثر ہیں، کہ جو غور و فکر کرنے والے ہوتے ہیں ان کا دماغ ہی ایسا ہوتا ہے، ان کا مزاج ہی ایسا ہوتا ہے۔ جیسے ہمارا جسم ہے، اس جسم کے اعضاء کو ہمارا دماغ کنٹرول کرتا ہے۔ ایک شے نظر آئی، ہماری انگلی نے ٹچ کیا، یہ ٹچ کرتے ہی سگنل دماغ میں گیا اور دماغ نے بتایا کہ یہ پین ہے، پکڑ لیجیے، پکڑ لیتے اس کو۔ ایک شے کو ہم نے ٹچ کیا اور سگنل دماغ میں گیا اور دماغ نے کہا یہ سانپ ہے، اب ہم کیا کرتے ہیں؟ بھاگتے ہیں۔ دماغ سگنل دے رہے ہیں، ہے چھٹان بھر کا لیکن 60-70 کلو کے وجود کو کنٹرول کرتا ہے۔ ایسی معاشرے میں ایک طبقہ جس کو قرآن سردار کہتا ہے، فلاں قوم کے سردار آتا نا بار بار، جو معاشرے کو چلانے والے ہوا کرتے ہیں، لیڈ کرنے والے ہوا کرتے ہیں، ایک وہ طبقہ ہوا کرتا ہے۔ پیغمبروں کی دعوت میں اس طبقے کو خطاب اولاً دکھائی دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہا فرعون کے پاس جائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکالمہ سرداروں سے بھی ہوا، نوح علیہ السلام کی مخالفت اس قوم کے سرداروں نے بھی کی، ہوتے کم ہیں لیکن بڑا کنٹرول ہوتا ہے معاشرے پر ان کا۔ یہ وہ غور فکر کرنے والا طبقہ ہے جن سے ان کی سطح پر ڈبیٹ ہوگی، بات ہوگی دلائل کے ساتھ۔ انہیں کے دماغوں میں کچھ فلسفے بھی اور کچھ خناس بھی جو ہے بھرے ہوئے ہوتے ہیں بھوسے کی طرح، جن کو نکالنا ضروری ہوا کرتا ہے۔ یہ ایک طبقہ ہوتا ہے۔ ایک طبقہ اکثریت کا ہوتا ہے، وہ عوام الناس، وہ فالوورز ہوتے ہیں، وہ لیڈرز نہیں ہوتے، وہ پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں، چلانے والے نہیں ہوتے۔ ان کا معاملہ کیا ہے؟ ان کا معاملہ یہ ہے، قرآن کہتا ہے والموعظۃ الحسنۃ، وعظ ہو عمدہ قسم کا، نصیحت ہو دل بھری آواز کے ساتھ، درد بھری آواز کے ساتھ، تو یہ ان کے لیے کافی ہو جائے گی۔ عوام الناس کو اتنے وہ دلائل کو سمجھنا پرکھنا اس کا مادہ نہیں ہوتا، ان کا تو معاملہ یہ کہ اگر دل سے جو بات نکلتی اثر رکھتی ہے والی بات ہے، وہاں درد بھرا وعظ ہوگا، نصیحت ہوگی جس سے ان کے دلوں کو جیتا جا سکتا ہے اور دین کی بات ان کے سامنے رکھی جا سکتی ہے۔ یہ دو گروہ ہو گئے۔ تیسرا گروہ اس کے متعلق قرآن کہتا ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور جدال کرو ان سے، مجادلہ کرو، مباحثہ کرو، ڈائلاگ کرو ان سے، مگر احسن عمدہ طریقے پر۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ایک وہ طبقہ ہوتا ہے معاشرے کا جو حق کی دعوت کو نمبر ایک قبول نہیں کرتا، اور نہ صرف یہ کہ قبول نہیں کرتا بلکہ اس میں روڑے اٹکاتا ہے، مخالفت کرتا ہے، قبول کرنے والوں کے ذہنوں کو خراب کرتا ہے، اور دعوت حق پر ایسے اعتراضات کرے گا کہ جو قبول کرنے والے ہوں گے بھی وہ ٹھٹک کر کھڑے ہو جائیں گے کہ یہ کیا بات آ گئی سامنے۔ یعنی یہ وہ باطل نظریات کے پرچار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جو دعوت حق کو قبول نہیں کریں گے بلکہ اس کی قبولیت میں روڑے اٹکائیں گے۔ اب جو دعوت حق کا کام کرنے والے ہیں، انہیں ایک کام یہ بھی کرنا ہے کہ ان کا جواب دیں، ان کے اعتراضات کا جواب دیں، تاکہ اگر ان میں کسی میں رمق باقی تو وہ بھی آ جائیں، یا کم از کم جو آ چکے ہیں دعوت قبول کر کے یا آ سکتے ہیں آئندہ دعوت قبول کر کے، ان باطل پرستوں کے برے نظریات سے ان لوگوں کی حفاظت کی جا سکے۔ تو ذرا یہ توجہ سے سن لیجیے، تین الگ الگ طبقات کی طرف گویا کے اشارہ ہے۔ ایک وہ طبقہ جو دلائل سے بات کرنا چاہتا ہے، چند ہوتے لیکن مؤثر ہوتے معاشرے میں، ان سے انٹلیکچوئل لیول کے اوپر دلائل کے ساتھ بات کی جائے۔ ایک ہے عوام الناس، جو بس درد بھری بات ان کے سامنے رکھی جائے، واض و نصیحت عمدگی کے ساتھ ہو، ان کے دلوں کو جیتنے والا معاملہ ہو تو وہ آ جاتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں۔ اور تیسرا وہ طبقہ ہے جو آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے معاشرے کے لوگوں میں سے کھڑا ہو گیا، جب اسلام کی تعلیمات کے اوپر جو ہے وہ باتیں کرنا شروع ہو گئے، اور اسلام کے مسلمات جو اگریڈ اپون باتیں ہیں ان میں بھی جو ہے وہ اختلافات اور شبہات وغیرہ پیدا کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کا جواب دینا بھی ضروری ہے، تاکہ اگر ان میں رمق ہو تو یہ قبول کریں، ورنہ قبول جو کر چکے یا کرنے والے ہیں ان کو ان باطل نظریات کے اثرات سے بچانے کی کوشش کی جا سکے، اللہ ہمیں اس کی سمجھ دے. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں دیکھیں گے یہ ساری طبقات ہمیں ملیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم عطا کیا، یہ سارے ہی طبقات کے لیے ہمیں رہنمائی دیتے ہیں کیسے دعوت دی جائے. تو گویا جب ہم قرآن سے قریب تر ہوں گے اور رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ اور آپ کا دعوت کا عمل ہمارے سامنے ہوگا، تو ہمارے لیے بھی اپنے اس معاشرے میں مختلف طبقات میں کام کرنا انشاءاللہ آسان ہوگا. اور یہ بھی امکان ہے، کام تو بہت بڑا ہے، کوئی پہلے طبقے میں زیادہ شاید کام کرنے والا ہوگا، کوئی دوسرے میں ہوگا، اور تیسرا تو اسپیشلائز جاب ہے جو علماء کرتے بھی ہمارے ہاں، یہ سیگمنٹیشن بھی ہو سکتی ہے کہ مختلف افراد مختلف گوشوں میں کام کریں. لیکن کام کرنا ہے، اپنی ذات اپنے گھر سے شروع کر کے معاشرے کی سطح اور امت کی سطح پر یہ کام کرنا ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. دوبارہ سن لیجئے بھائی، یہ دعوت دین کا کام یہ فرض ہے، یہ لازم ہے، اپنی اپنی استعداد کے مطابق ہی صحیح، مگر یہ امت کی ذمہ داری ہے. چند علماء یا چند دینی جماعتوں پر چھوڑ کر ہم مطمئن نہیں ہو سکتے. پوری امت کا کام ہے دوسروں کو دین کی دعوت دینا. کوئی کہتے صاحب پہلے ہم تو خود ٹھیک ہو جائیں پھر دوسروں کو دیں گے، نہ، دونوں کام ساتھ ساتھ کرنے، اپنی اصلاح کی بھی کوشش اور دوسروں کو پہنچانے کی بھی کوشش، مگر یہ کرنا ضروری ہے، اس سے کم تر پر نجات نہیں. قرآن کہتا ہے سورۃ العصر میں والعصر ان الانسان لفی خسر، یقیناً قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی، یقیناً سارے کے سارے انسان خسارے میں نقصان میں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے وہ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، مل جل کر حق کی وصیت کی اور مل جل کر ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی. چاروں کام ضروری ہیں، ایمان بھی ہو، نیک اعمال بھی ہو، اور اجتماعی اختیار کر کے دوسروں کو حق کی وصیت اور دعوت بھی ہو، اور اجتماعی طور پر جو مشکلات آئیں اس کو برداشت کرنے کی ایک دوسرے کو وصیت کی جائے. یہ چاروں کام ہوں گے تو انشاءاللہ ہم خسارے سے بچ سکیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو خود بھی دین سیکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد مسلمانوں کو ایک اہم تعلیم دی جا رہی ہے، مکی دور کی بات ہے، قتال اور جنگ کی اجازت نہیں تھی، صبر کی تلقین کی جا رہی ہے. فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اور اگر تم کسی سے بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا تمہیں تکلیف پہنچائی گئی. بدلہ لینے کی اجازت تو ہے، مگر بدلہ لینے میں زیادتی کرنے کی اجازت نہیں. لیکن ابھی مکی دور تھا، ابھی قتال کی اجازت نہیں تھی، ابھی تو دعوت دین کا کام کرنا ہے. تو یہاں خوبصورت رہنمائی یہ ہے کہ وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اور اگر تم صبر کرو، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے. یہ ہے مکی دور کی رہنمائی، دعوت کا کام کرو، مشکلات آئیں گی، لوگ برا بھلا کہیں گے، کوئی کیچڑ بھی اچھالے گا، کوئی کانٹے بھی بچھائے گا، کوئی پتھر بھی مارے گا، کوئی مجنون اور دیوانہ بھی کہے گا، کوئی کریکٹر اسیسینیشن بھی کرے گا، اس سب کو برداشت کرو. کیوں؟ لہو خیر للصابرین، کہ یہ صبر کرنا صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے. واصبر، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے، وما صبرک الا باللہ، اور آپ کا یہ صبر اللہ کی توفیق سے ہی ہوگا. یہ بہت قیمتی ہدایت ہے، اللہ کے رسول سے ہے تو خطاب صلی اللہ علیہ وسلم، مگر آپ کے ذریعے امت کو وصیت و تلقین کی جا رہی ہے. یہ دین کی راہ میں آنے والی مشکلات پر کرنا ہے صبر، برداشت کرنا ہے، جھیلنا ہے، مگر دین کی دعوت کے عمل کو جاری رکھنا ہے. مگر یہ سارا صبر اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں. تو جتنا بندہ مومن اللہ کی طرف رجوع کرے گا، اللہ کے سامنے روئے گا، اللہ کے سامنے گڑگڑائے گا، اللہ سے مانگے گا، اتنا اس کے لیے مشکلات میں صبر کرنا اللہ کی توفیق سے آسان ہو جائے گا. ولا تحزن علیہم، اور نبی آپ ان پر غم نہ کیجئے. ولا تکو فی غیق مما ینکرون، اور جو لوگ یہ فریب کرتے ہیں اس سے آپ اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کریں. اللہ کے رسول کو غم کس بات کا تھا کہ یہ جہنم کا نبالا بن جائے گا؟ یہ غم بھی ہمدردی کے جذبے کے ساتھ تھا. جیسے ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو بخاری شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں تمہارا حال تو یہ کہ تم جہنم کے گڑے میں گرے جا رہے ہو، گرے جا رہے ہو، گرے جا رہے ہو، اور میرا معاملہ یہ ہے کہ میں تمہیں کمر سے پکڑ کر کھینچ کھینچ کر بچانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو آپ کا غم کیا تھا؟ کہ امت کو ہدایت مل جائے، امت کی مغفرت ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غم یہ تھا لوگ جہنم کی آگ کا نوالہ نہ بن جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غم یہ تھا جس غم پر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے. کیا آج ہمارا غم یہ غم ہے؟ آج ہمیں اپنے ہی لوگوں کی دین سے دوری پہ کوئی غم ہوتا ہے؟ اپنے ہی گھر میں دین سے دوری پر کوئی غم ہوتا ہے؟ معاشرے میں اللہ کے احکامات کی پامالی پر غم ہوتا ہے؟ معاشرے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دوری پر غم ہوتا ہے؟ کیا آج ہمیں تکلیف ہے کس طرح اللہ کے احکامات کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں؟ اس قوم کی ہی چند بیٹیاں ہیں جن کی کس کس طرح کی تصویریں جو ہیں وہ لانس کی ایڈورٹائزمنٹ کے نام پر چھاپ کر پوری معاشرے کے اندر گندگی کو فروغ دیا جا رہا ہے. کیا ہمیں کڑن ہوتی ہے اس کے اوپر؟ ہمیں اس پر غم ہوتا ہے؟ کہاں اللہ کے رسول کا غم تھا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمارا غم ہے؟ ذرا ہم بھی دیکھ لیں بھائی، کوئی نسبت ہمیں ہمارے غم کو اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کے غم سے ہے یا نہیں ہے؟ اللہ مجھے اور آپ کو اس کا جائزہ لینے کی توفیق دے. ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ ان کے ساتھ ہے جو تقویٰ کی روش اختیار کرنے والے ہیں، گناہوں سے بچنے والے ہیں. باغیوں کے لیے اللہ کی مدد نہیں آتی، نافرمانوں کے لیے اللہ کی مدد نہیں آتی، اللہ کی مدد متقین کے لیے آتی ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والوں کے لیے آتی ہے. والذین هم محسنون، اور ان کے ساتھ ہے اللہ کی مدد کہ جو احسان کے درجے پر ہوں، عمدگی کے ساتھ اللہ کی بندگی کرتے ہوں، خوبصورتی کے ساتھ اللہ کے احکامات کی پیروی کرتے ہوں. تو متقین کے لیے، اللہ کے احکامات کی عمدگی کے ساتھ پیروی کرنے والوں کے لیے اللہ کی مدد آیا کرتی ہے. جس کی آج مجھے اور آپ کو، ہم سب کو، پوری قوم کو، پوری انسانیت کو ضرورت ہے، وہ اس راستے سے ملے گی. اللہ مجھے اور آپ کو اس اللہ کی مدد کا مستحق بننے کے لیے گناہوں سے بچنے اور اللہ کی اطاعت کی طرف آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.